أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلى آله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیات میں ارشاد اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو دین اسلام کے بلند اہداف تک پہنچنے کے لیے جو محنت کرنی پڑے گی اور اس راستے میں جو مصائب اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی ان کے لیے تیار اور آمادہ فرما رہا ہے، یعنی پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے اس راستے پر آرام و سکون، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں، ان کی اگر تم طلب رکھتے ہو تو یہ راستہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. یہ زحمتوں کا راستہ ہے، محنتوں کا راستہ ہے، قربانیوں کا راستہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کا اطاعت گزار بنا کر پھر معاشرے کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کا معاشرہ بنانے کی کوشش کا راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے اور جس کی طرف ہمارا آخری نبی تمہیں دعوت دے رہا ہے. اب اگر تم آ گئے ہو تو ہم تمہیں مزید آمادہ کر دیں، تیار کر دیں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. آزمائشیں تو مکہ میں بھی ہوئی تھی، مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو بہت مارا گیا، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا مارتے تھے. تپتی ہوئی گرم ریت پر، جن کو اتفاق ہوا ہو اگر گرم گرم ریت ہو، صحرائی ریت ہو، سخت گرمی کا موسم ہو، پاؤں نہیں رکھا جاتا، ایسی ریت پر تپتی دوپہر میں لٹا دیتے تھے، پشت کی جو چمڑی ہے وہ جل جاتی تھی، سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے، مارتے تھے. آوارہ قسم کے لڑکوں سے کہتے تھے انہیں مارو، اور مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا اس سے اظہار برات کر اور اپنی جان چھڑا. میں ایک ابھی جملہ پڑھ رہا تھا آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کا جملہ, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جب بلال کو مارتے تھے اور شدید ترین تکلیف میں وہ کہتے تھے احد 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 احد, ایک اللہ یکتا اللہ, انہوں نے کہا کہ گویا بلال ان سے کہہ رہے ہوتے تھے مارنے والے کو, جو اس بلال کا جو مالک تھا آقا تھا, ان سب کو یہ احد احد کیا لگتا تھا, انہیں لگتا تھا بلال ہمیں کہہ رہا ہے تم سب مردہ باد, تمہارا نظام مردہ باد, تمہارے سارے افکار, تمہارے عقائد, سب کچھ میں کہہ رہا ہوں مردہ باد. یہ احد اگر حقیقی مومن کی زبان سے نکلے تو اور تاثیر رکھتا ہے, اور اگر جس نے عادت بنا لی ہے عادی طور پر نکلے تو پھر اس کی تاثیر بھی وہ نہیں ہوتی. علامہ اقبال نے جیسے کہا ہے نا, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان, اور یہ یہاں پر جو ملا کا لفظ لائے ہیں نا یہ مجاہد کے مقابلے میں لائے, یعنی وہ ملا کہ جو مسجد میں محدود ہے اور چند رسومات ادا کرنے کو وہ اسلام سمجھتا ہے, اور مسجد جس کو اسلام کا مورچہ کہا گیا باہر کیا ہو رہا ہے اسے پرواہ کوئی نہیں ہے, تو یہ جب ملا آزاد دیتا ہے اس سے معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب مجاہد آزاد دیتا ہے, جب مجاہد آزاد دیتا ہے, مجاہد کون ہے, یا مجاہد سے یہ مراد نہیں ہے کہ ضروری بندوق اٹھا کے جو باہر پھر رہو, مجاہد یعنی اللہ کے راستے میں کوششیں کرنے والا, جو کچھ خدا چاہتا ہے اس کے لیے زحمت کرنے والا, اس کے لیے منصوبہ بنانے والا, پلان کرنے والا, ساتھی جمع کرنے والا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم وہ کام کریں معاشرے میں جو اللہ چاہتا ہے, جو اللہ کا وہ نمائندہ ہمارا بارہواں امام علیہ الصلاۃ والسلام جو وہ چاہتے ہیں اس کے لیے زحمت کرنے والا. اس کی اذان اور ایک بے جان چند رسومات کا پابند بندہ, اس کی اذان میں بہت فرق ہے. ورنہ خود لفظ ملا اگرچہ بڑا بدنام ہو گیا لیکن در حقیقت یہ بہت بڑا لفظ ہے. اگر آپ حوزہ علمیہ میں تشریف لے جائیں کم میں, تو وہاں جو جس کے بارے میں یہ بتانا ہو نا کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے, کہتے ہیں یہ ملا ہے. ہمارے والا جو بدنام ملا ہے وہ مراد نہیں ہوتی, بلکہ کیا مراد ہوتی ہے کہ یہ فلان علم میں ملا ہے. ملا یعنی متخصص ہے, اسپیشلسٹ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر. ہم تمہیں آزمائیں گے, تیار ہو جاؤ, خوف سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس میں انسان ڈر جاتا ہے. والجوع, بھوک سے. یہاں پہ یہ یاد رکھیں, یہ جو کہا جا رہا ہے تمہیں خوف سے آزمائیں گے اور بھوک سے آزمائیں گے, یہ بے روزگاری والی بھوک نہیں ہے, یہ وہ بھوک ہے کہ جو دین کی خاطر برداشت کرنی پڑے. یہ نہیں ہے کہ میں سست ہوں, میں کام نہیں کرتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کا نہیں ہے, اور میں کہوں قرآن میں آیا کہ اللہ بھوک سے آزمائے گا. اس آیت کا پورا کانٹیکسٹ کیا, رسول اللہ کے ساتھیوں کو دین کی سربلندی کے لیے جو آگے چیلنجز درپیش ہیں, جو رکاوٹیں انہوں نے عبور کرنی ہے, اللہ کہہ رہے اس کے لیے تمہیں ہر چیز پر قابو رکھنا پڑے گا, تمہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی, آزمائے جاؤ گے. غزوہ تبوک کے جو تقریباً 650 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ تھا مدینہ سے, شدید گرمی کے موسم میں اونٹ, ایک اونٹ کئی لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا تھا, سواریاں کم تھیں, یہ سواری کرے گا پھر دوسرا پھر تیسرا, چونکہ سواریاں کم تھیں. آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، ایک کھجور چند بندے شیئر کرتے تھے، ہم شاید اس کا تصور بھی کرنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایک کھجور ایک بندہ لے کے چوستا تھا، منہ میں تر کرتا تھا، پھر وہ دوسرے کو دے دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ تھی نہیں، سفر بہت لمبا تھا، یہ 650 کلومیٹر آج کل کی کسی گاڑی یا مثلا ایئر کنڈیشن بس اور اس میں نہیں تھا، اونٹ کا سفر تھا. فرمایا ہم تمہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا، ان آیات کے بعد تبوک آئی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے. اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے حقیقی مسلمان کو اگر ہم اس کا نام رکھیں کربلا کو دیکھتے ہوئے، تو مسلمان مساوی ہے، حقیقی مسلمان، حسینی مسلمان، علی والا مسلمان، اہل بیت والا مسلمان. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام، توجہ سے سنیے، اس مسلمان کا، اس مومن کا دوسرا نام ہے عزادار. عزادار کوئی الگ چیز نہیں ہے، عزادار اس کا نام نہیں ہے کہ جس کو باقی دین کی چیزوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بس صرف یہ جو عزاداری کے مظاہر ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس میں شرکت کرتا ہے، کہتا ہے میں عزادار ہوں، اس کا باقی چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں. جس کی عزاداری کر رہا ہوں وہ کون تھا، وہ کس لیے نکلا تھا، اس کا درد کیا تھا، اسے کون سی پریشانی نہیں بیٹھنے دے رہی تھی. آپ یقین کریں اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پس پردہ یزید کے ساتھ ساز باز کر لیتے، بڑے آرام سے مدینہ میں اپنے نانا کی قبر کے مجاور بن کر، اپنے بھائی حسن مشتبہ کی قبر وہاں پہ بڑے آرام سے رہتے، یزید چندے بھجواتا اگر حسین سے خطرہ نہ ہوتا. حسین کی ذات میں کیا مسئلہ ہے کہ حسین کو بھی معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے اور یزید کو بھی معلوم ہے مجھے حسین کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ حسین کمپرومائز نہیں کرے، اسے پتا ہے کہ کس چیز پہ، حسین کی کس میراث پہ ڈاکہ ڈالا ہے. حسین وارث رسول ہے، حسین اپنے نانا کے وارث ہیں، اپنے نانا کے دین کے وارث ہیں، اپنے نانا کے علم کے وارث ہیں، شریعت کے وارث ہیں، اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اور یزید جانتا ہے کہ ہم نے حسین کی جس جائیداد پہ، حسین کی جس میراث پہ ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا. اور امام نے بھی فرمایا کہ الا ان الدعی ابن الدعی، میدان کربلا میں، خبردار ایک بدکار کے بیٹے بدکار نے، قد رکز بین اثنتین، دو چیزوں کے درمیان نیزہ گاڑ دیا میرے سامنے، یا یہ رکھ لو یا یہ رکھ لو، بین السلۃ والذلۃ، موت اور ذلت ان کے درمیان نیزہ گاڑ دیا ہے. وہ ہیہات من الذلہ، اور جان لو کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہم ذلت قبول کرنے والے نہیں ہیں، موت قبول کر لیں گے. کس کا بیٹا ہے جو کہتا ہے میں، مولا کائنات فرماتے ہیں میں موت سے اس طرح مانوس ہوں جس طرح دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. اس مثال کو تصور کریں آپ، وہ چیخ رہا ہوتا ہے بچہ، لیکن جیسے ہی ماں کے سینے کے پاس جاتا ہے خاموش رہتا ہے، سکون مل جاتا ہے، اپنی غذا لے کے سو جاتا ہے آرام سے، جبکہ پہلے چیخ رہا تھا. یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں،
جب مولا کو ضرب لگی شدید تکلیف تھی، بہت سارا خون بہ گیا تھا. اب مولا دیکھتے ہیں ایک طرف امام حسن ہے پریشان، اپنے بابا کی حالت، صابر ہیں، بہت بڑے صابر ہیں، لیکن یہ صبر کے منافی نہیں ہے کہ انسان کو غم نہ ہو، انسان کی آنکھ میں آنسو نہ آئیں. رو رو کر اپنی بینائی ختم کر دینے والے کے صبر کو قرآن نے صبر جمیل کہا ہے. اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ خود ان کی زبان سے میں صبر جمیل کروں گا تم نے یوسف کے ساتھ جو بھی کیا. تو کبھی مولا دیکھتے ہیں کہ حسن پریشان ہے، کبھی دیکھتے ہیں حسین پریشان ہے، کبھی بی بی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی بی بی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں. اب ایک جملہ بولتے ہیں مولا، موجود ہے کتابوں میں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، میں تمہیں اپنی کیفیت بتاؤں. ٹھیک ہے تم سے جدائی کا دکھ بھی ہے، آنے والے حالات بھی جانتے ہیں، اسی کوفہ میں کیا کیا ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف جو اللہ سے ملاقات کی کیفیت ہے، لقاء اللہ کی کیفیت ہے، جس کا اعلان کر چکے ہیں فزت و رب الکعبہ کہہ کر، اس کیفیت کو اپنی بیان کرتے ہیں. توجہ فرمائیے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں مَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدْ. اگر میری کیفیت کو سمجھنا چاہتے ہو اس وقت، تو میری کیفیت اس شخص کی طرح ہے جو شدید پیاس کے عالم میں صحرا میں پانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اچانک چشمے پر جا نکلے. پیاسا ہو صحرا میں، دھوپ کی شدت سے پیاس نے سخت اس کو ستایا ہو، اور اچانک وہ پانی کے چشمے پر جا نکلے، اس کی کیفیت کیا ہو؟ خوشی سے. فرمایا میری کیفیت یہ موت کے ساتھ. وَطَالِبٍ وَجَد، اس طلبگار کی کیفیت ہے میری جس کو اپنا مطلوب اچانک مل جاتا ہے. جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، یہ میری کیفیت. ایک صلوات پڑھیے محمد والے پر. قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات میں چند لفظ استعمال ہوئے، مسلم، مومن، شیعہ، ٹھیک ہے. ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اردو کا لفظ، چونکہ یہ باقی لفظ سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عزادار کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں نہیں ہے. عزا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں دار ہے نا، عزا کے بعد عزا دار، یعنی جو عزا والا ہے، عزا کی حالت میں ہے، یہ فارسی کا لفظ. جو بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ روز قیامت جب عزادار، حسین کے عزادار بلائے جائیں، تو اس کا نام بھی پکارا جائے، تو وہ جان لے کہ عزاداری، ماتم، مجلس، باقی اسلام کی تعلیمات سے کاٹ کر کرنا، یعنی یہ سمجھنا کہ میرا یہ کام، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ غور کریں گے تو بہت سادہ ہے، اور اگر انسان غور کرنے کے علاوہ کسی دوسری روش کو اپنا لے تو پھر بہت مشکل ہے سمجھنا. عزادار کون ہے؟ کربلا کی یاد منانے والا، کربلا کو یاد کر کے رونے والا، صف عزا بچھانے والا، ماتمی جلوس نکالنے والا، اس میں ماتم کرنے والا، نوحہ پڑھنے والا، مرثیہ پڑھنے والا، منقبت پڑھنے والا، سب جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ رائج ہیں اور عزاداری سمجھا جاتا ہو، یہ کس کی یاد ہے؟ سادہ لفظوں میں عرض کر، یہ کس کی یاد ہے؟ یہ کربلا کی یاد. فرض کریں آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی جذب ہوا ہے اس سب کو دیکھ کر کہ یہ ہر سال جو اتنا تم اہتمام کر رہے ہو یہ کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں عذاب. یہ عزاداری ہے. وہ آپ سے سوال کرتا ہے، اس کو دیکھ کر میرا دل کھنچتا ہے ادھر، لیکن مجھے بتاؤ یہ ہے کیا چیز، یہ تم کیوں کرتے ہو؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا ایک نبی ہے، اللہ کا آخری نبی، ان کا ایک نواسا تھا جس کا نام حسین تھا. رسول کے دنیا سے جانے کے بعد حسین کے زمانے میں، جب حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کے اس دین کی میراث پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اگر میں نہ اٹھا تو پھر اس دین کی شکل اس طرح بدل دی جائے گی کہ قیامت تک اصلی دین کا چہرہ چھپ جائے گا. وہ اقدار جو اسلام لے کر آیا تھا، صداقت، شجاعت، رحم، تمام اچھی صفات، تمام اعلی اقدار اسلام کی، جن کے مجموعے کا نام اسلام ہے، جب اس نے دیکھا کہ یہ سب، اس کا چہرہ بدل دیا جائے گا اور میرے جد کی وہ محنت اور زحمت اس کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے، تو وہ اٹھا، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر، وہ اٹھا اپنے گھر کی پاکیزہ بیویوں کو ساتھ لے کر، وہ اٹھا اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اور جہاں جہاں سے گزرا لوگوں کو بلاتا گیا میرے ساتھ آؤ. بہت کم لوگ اس کے ساتھ گئے. پھر وہ کربلا پہنچا، ادھر بہت بڑا لشکر اور ادھر صرف 72، ان کا مقابلہ ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے جد کے دین کو بچانا چاہتا تھا، اس دین کے اندر خرابی نہیں دیکھ سکتا تھا. اب سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے گا، اس دین کے بارے میں مجھے بتاؤ جو اتنا قیمتی ہے، جس کے لیے حسین نے یہ قربانی دی، وہ دین مجھے بتاؤ. تو عزیزان، اس دین کو بتانے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زبان سے بتائیں کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہے جو اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، کہا ہے ہمارے دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہو لوگوں کو، تو پھر کوشش کرو بغیر زبان کے ان کو بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے. یہ سخت کام. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تھوڑا بہت مجھے بولنا آتا ہے، کچھ آیات پتہ ہیں، کچھ روایات پتہ ہیں، کچھ کتابیں پڑھی ہیں، بول سکتا ہوں، آسان ہے. لیکن جو اہل بیت فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، ایک دفعہ میں زبان سے بلاتا ہوں، ایک دفعہ کوئی بندہ میرے ساتھ رہتا ہے، میرے حالات دیکھتا ہے، میری گفتار دیکھتا ہے، میرا کردار دیکھتا ہے، میرے اندر سچائی دیکھتا ہے، میرے اندر قربانی کا جذبہ دیکھتا ہے، خدمت کا جذبہ دیکھتا ہے، جذبہ دیکھ دیکھ کے مجھے کہتا ہے جو تیرا عقیدہ ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی وہی ہو. جس نے تجھے یہ سکھایا ہے نا، تجھے ایسا انسان بنا دیا ہے جس کی تعلیم نے، مجھے بتا وہ کون ہے، میں بھی اپنا مربی اسی کو بنانا چاہتا ہوں جس کی تعلیم سے اتنے اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے اصل عزادار. ایک رسم ادا کرنے والا نہیں. اور یاد رکھیے، اگر آپ حقیقی عزاداری کر رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے حسین کی عزاداری آپ کی زندگی پر اثر نہ ڈالے. ممکن ہی نہیں آپ کے بولنے کو، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بہتر نہ بنائے، ممکن ہی نہیں ہے اگر حقیقی ہے تو. دیکھیں بازار میں بیماریوں کی دوائیاں بکتی ہیں، ہمارے پاکستان میں اصل بھی ہوتی ہیں اور جعلی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی بندہ اگر بازار جائے اور جعلی دوائی لے کے آ جائے، پیکنگ بڑی زبردست ہو اس کی، اصلی کی طرح ہو بالکل، لیکن اندر دوائی جعلی ہو، دیکھنے میں بالکل ویسی لگتی ہو لیکن اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو کھائے گا، لیکن جس بیماری کی وہ دوائی ہے وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، چونکہ وہ جو چیز کھا رہا ہے نا اس میں تاثیر ہی نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بالکل ویسا ہی ہے. بیماری کب ٹھیک ہوگی، اثر کب دکھائے گی وہ دوائی اپنی، کب اثر دکھائے گی؟ جب وہ دوا اصل دوا ہو. اسی طرح اگر میری عزاداری مجھ پہ اثر ڈال رہی، میں جب حسین کے نام پہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں اور جب حسین کے نام پر اپنی آنکھوں سے آنسو گراتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو کیا اس کی تاثیر یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں؟ یا تبھی تک ہوتی ہے، اس کا تقاضا اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک میں جلوس کے اندر ہوں، اور جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں اس امام بارگاہ کی چار دیواری سے، میرا حسین میرے ساتھ نہیں ہوتا، علی اکبر میرے ساتھ نہیں ہوتے، حضرت عباس میرے ساتھ نہیں ہوتے، کیونکہ میں زبان سے ایسے لفظ نکالتا ہوں جو میں ان کے سامنے نہیں نکال سکتا. خدا نہ خواستہ مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے. ایک عزادار کون ہے؟ عزادار کون ہے کہ جو جیسے امام بارگاہ کے اندر سمجھتا ہے کہ یہاں پر میں نے اپنی زبان سے کوئی بے ادبی والی بات نہیں نکال لی، اس کا رخ کر دیا کچھ دیر کے لیے حسین نے سیدھا، لیکن اب اس کے اندر کتنا زمین ہے، بنجر تو نہیں ہو چکا، اندر سے پتھر تو نہیں بن چکا. نام حسین ایسا ہے کہ پتھروں سے بھی پانی جاری ہو جائے، یہ تاثیر ہے. لیکن اس کے بعد کچھ اس سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو تاثیر مجھے ملی ہے نام حسین کی برکت سے، مصائب حسین کی برکت سے، یہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھنی ہے یا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کو ساتھ رکھنا ہے، نہ کہ فقط امام بارگاہ میں، نہ کہ فقط 10 دنوں میں محرم کے، نہ کہ فقط محرم اور سفر میں، نہ فقط جلوس سے عزا میں، اس کے علاوہ جب مجھے کوئی جلوس میں دیکھے تو مجھے کہے عزادار، لیکن جب جلوس کے علاوہ مجھے دیکھے میرا کوئی تعلق نہ لگے کہ یہ وہی ہے کہ جو ماتمی جلوس میں تھا. جو حقیقی عزاداری ہوگی وہ حقیقی دوا کی طرح اندر کی بیماریاں ختم کر دیں گی. یہ دوائیاں جسم کی بیماریاں، بدن کی بیماریاں ختم کرتی ہیں، اور حسین، نام حسین اس دوا کا نام ہے کہ جو انسان کی روح کے اندر سے ہر نامطلوب بیماری، نجاست، گندگی کو پاک کر کے رکھ دیتی ہے. نام حسین کی تاثیر یہ، شرط یہ ہے کہ اصل ہو، حقیقی ہو، حسین کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہ ہو. ایک اور جملہ عرض کروں، آخرت کے لیے بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ ایک دفعہ حسین کا نام لے رہا ہوں تاکہ میری دنیا بہتر ہو جائے، یہ بھی بہت پستی والی بات ہے. ایک دفعہ کہ حسین کا نام لے رہا ہوں تاکہ میں آخرت میں بخشا جاؤں، جبکہ حسین کس لیے کربلا جا رہے ہیں؟ تاکہ تو یہاں بدل، اس دنیا میں خود کو تبدیل کر، پھر آخرت کی فکر چھوڑ. دنیا میں ویسا بن جیسا تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں. آج شب جمعہ بھی ہے اور اتفاق سے ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ نے جو اس کو عطا فرمایا حسین کے صدقے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں ہم سب کو عطا فرمایا، اور اس شخصیت کا نام بر ہے. تھوڑے سے وقت میں اور کہاں سے کہاں پہنچا؟ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے. اب آپ جناب حور کا تصور کریں اور پھر قرآن کی اسی آیت کو پڑھیں کہ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. حور کی آزمائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سب کی آزمائش تھی کربلا میں, ادھر والوں کی بھی, حسینیوں کی بھی آزمائش تھی. حسین کے ساتھ رہتے ہو یا ساتھ چھوڑ جاتے ہو؟ اور ان کی بھی آزمائش تھی کہ اگر تمہارے اندر, اگر تم مکمل جانور نہیں بن چکے اور تمہارے اندر انسانیت کا تھوڑا سا بھی حصہ باقی ہے تو ہم دیکھتے ہیں حسین کے ساتھ جا کر ملتے ہو یا حسین کے ساتھ جا کر نہیں ملتے. جس کو ملنے کی توفیق ملی, اس آزمائش میں کامیاب ہوا, وہ کون ہے؟ اس کا نام حور ہے. اور حور کو آزمایا گیا, خوف, جان کا ڈر. حسین کے ساتھی کم, حور ادھر نہیں جا رہا جدھر لوگ زیادہ ہیں, حور کثرت کو چھوڑ کر ادھر جا رہا ہے جدھر لوگ بہت کم ہیں. اپنی زندگی کی جتنی آرزوئیں تھیں سب کو ٹھوکر لگاتا ہے تب جاتا ہے لشکر حسین, اس کو سمجھے. تو حقیقی آزادار کون ہوا؟ جس جتنے لیول پر یہ چیز آپ کے اندر, میرے اندر پیدا ہو جائے, بس میرا آزاداری, آزادار ہونے کا لیول بھی وہ, میرے نمبر بھی اتنے ہی ہیں. میں کتنی دنیا کی چیزوں کو ٹھوکر لگا سکتا ہوں حسین کی وجہ سے, میں کتنی اپنی خواہشات کو روک سکتا ہوں حسین سے حیا کی وجہ سے کہ میرے حسین کو یہ نہیں پسند, یہ لفظ میری زبان سے نکلے حسین کو نہیں پسند, یہ حرکت کروں میں میرے حسین کو نہیں پسند. اگر واقعاً نام حسین میرے اوپر تاثیر رکھتا ہے, جتنی تاثیر رکھتا ہے میرے اوپر اتنا نام حسین کی تاثیر مجھے ان کاموں سے روک لے گی جو حسین کو نہیں پسند, اور جتنا تاثیر کم ہے اس کی اتنا میں وہ کام کروں. اس نقطے کو انسان اگر سمجھ لے تب سمجھے گا کہ حر کیسے حر بنے تھے. تو خدا بند عالم پہلے سے آمادہ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. رسول اللہ کے ساتھیوں کو بھی اور امام حسین کے ساتھیوں کو بھی اور سب حسینیوں کو, سب عزاداروں کو, یہ ناموں کے فرق سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے. حقیقی مسلم کون ہے؟ وہی ہے جس کو مومن کہتے ہیں. حقیقی مومن کون ہے؟ وہی ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں. حقیقی شیعہ کون ہے؟ وہی جس کو عزادار کہتے ہیں. یہ ہر لفظ اپنے اندر ایک خاص معنی رکھتا ہے, لیکن جس شخص پر یہ لفظ فٹ ہوتے ہیں وہ عزادار ہو ہی نہیں سکتا جو شیعہ نہ ہو, وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو, وہ مومن. یہ سب ایک ہی شخص کے نام ہے. مسلم یعنی خدا کو جھکا ہوا, مومن یعنی اندر سے قبول کرنے والا, شیعہ یعنی علی کے پیچھے چلنے والا, عزادار ان کے غموں کو اپنا غم سمجھنے والا, ان کے غم میں غمگین ہونے والا. یہ سب ایک ہی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ عزادار ایک الگ کیٹیگری, ایک الگ جماعت کا نام ہے. مثلا مومن ایک الگ جماعت کا نام ہے, مسلم ایک الگ جماعت کا نام ہے. اگر حقیقی معنوں پر غور کیا جائے تو یہ سب نام ایک ہی فرد پر فٹ آتے ہیں اگر وہ حقیقت میں ہو تو. لہذا یہ سمجھنا کہ بھائی ہم سے وہ تو نہیں ہوتا, ہم سے شریعت پہ عمل نہیں ہوتا, ہم بس عزاداری کریں گے. کچھ کہیں گے ہم اتنے نماز شماز پڑھ رہے ہیں ہمیں عزاداری کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اس سے اوپر چلے گئے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں غلط ہیں. حسین نے جوڑ دیا کربلا میں عزاداری کو اسلام سے. عزاداری کربلا کو زندہ رکھے گی, کربلا اسلام کو زندہ رکھے گی. اس زنجیر کو سمجھ لیں اور اسے کبھی الگ کرنے کی کوشش نہ کریں. عزاداری زندہ رکھے گی کربلا کو اور کربلا زندہ رکھے گی اسلام کو. البتہ میں یہاں پہ کہوں یہ تو گستاخی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ کربلا یعنی ہم کہیں کہ ہم عزاداری کر کے زندہ رکھیں کربلا کو، یہ کبھی مت سمجھیے گا، ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ڈیوٹی ہے ہم عزاداری کریں، ہم سے کہا گیا ہمارے آئمہ کی طرف سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عزاداری ہم کو زندہ رکھے گی، عزاداری دنیا کو ہمارے وجود کا بتائے گی، عزاداری دنیا کو انسانوں کو متوجہ کرائے گی، عزاداری کے ذریعے لوگ حسین کا پوچھیں گے، عزاداری کے حسین کا پوچھ کر اسلام کا پوچھیں گے، عزاداری کنیکٹ کرے گی اس حقیقی دین سے بشریت کو کہ جو حقیقی دین حسین کے نانا لے کر آئے تھے، دوسری شکلیں نہیں اسلام کی، حقیقی شکل۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدا، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ وہ چراغ ہے جس میں ہر چیز تمہیں اپنے اصلی رنگ میں نظر آئے گی، حق تمہیں حق نظر آئے گا، باطل تمہیں باطل نظر آئے گا، کسی اور چراغ کو نہ جلانا حسین کے مقابلے میں، حسین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مقتدا بناؤ، کسی اور کو رہبر بناؤ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ لائٹ نکل رہی ہو، لیکن ایسی لائٹ ہو کہ جو ہر رنگ کو دوسرے رنگ میں دکھائے۔ میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بینرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں مختلف رنگ ہیں، سرخ ہے، سفید ہے، مجھے جو بندہ کلر بلائنڈ نہ ہو اس کو ہر رنگ اپنی صحیح شکل میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اب میری آنکھوں پر کوئی عینک نہیں ہے، لیکن اگر میں گہرے مثلا سبز رنگ کی یا گہرے سرخ رنگ کے شیشوں والی عینک اپنی آنکھوں پہ لگا لوں، تو مثلا اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر میں نے پہلے نہ دیکھا ہو تو مجھ سے پوچھے آغا صاحب نے کون سے کلر کپڑے پہنے، میں کیا کہوں گا؟ سرخ کلر۔ فرش کون سے رنگ کا؟ میں کہوں گا سرخ رنگ کا۔ یہ دیوار کس رنگ کی ہے؟ سرخ رنگ کی۔ وہ جو سب نظر آ رہا ہے میں اس کو بھی سرخ کہوں گا۔ فرق کو سمجھیے، رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر میرے بعد حق کو اپنے اصلی رنگ میں دیکھ کر پہچاننا چاہتے ہو اور باطل کی اصل شکل پہچاننا چاہتے ہو تو یہ کام میرے حسین کی روشنی اور نور کرے گا۔ کسی دوسرے سے اگر لینے کی کوشش کرو گے تو رنگ بدل کر تمہیں دکھائیں گے، باطل کو حق کا لباس پہن کر دکھائیں گے۔ تو اگر حسین ہی تنہا نمائندہ ہے اپنے نانا کا اور حسین کے زمانے کے بعد سے وہی اصل دین ہے جو حسین کا ہے، تو پھر حسین کا عزادار اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آپ دنیا میں دوسروں کی نسبت کم تعداد میں، بہت کم تعداد میں، اگر ساری دنیا کی آبادی لی جائے، ٹھیک ہے نا، تو حسین کے پاس کتنے ہیں مثلا جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں مولا حسین ہم آپ کے ہیں؟ تو مولا حسین کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے نا جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، کربلا کیا بتا رہی ہے، جو حسین کے ساتھ ہے، جو تو چھوڑ کے چلا گیا راستے میں، وہ تو جا کے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا، اپنے بستر پہ سو گیا، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، اپنی کھیتی میں، اپنے باغ میں لگ گیا کہ میں تو بچ کے آ گیا، شکر ہے۔ لیکن جو حسین کے ساتھ رہے وہ ذمہ دار تھے، ان کے کندھوں پر ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ جب حسین نے چراغ بجھائے آخری شب اور کہا کہ میں نہیں دیکھ رہا، جو جانا چاہے، تاکہ شرمندگی نہ ہو، جو جانا چاہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا۔ لوگ زندگی کے عاشق ہوتے ہیں، یہ موت کے عاشق تھے۔ لوگ اپنی خواہشات کے عاشق ہوتے ہیں، یہ خواہشات کچلنے کے عاشق تھے۔ کس کے لیے؟ ایک بلندی کے لیے، ایک بلند مقصد کے لیے۔ اب سمجھیں آپ جو میں کوشش کر رہا ہوں، اصل عزادار کیا ہے۔ اس زمانے میں حسین اپنے اصحاب کو کھڑا کر کے کہہ رہے تھے، چشم تصور سے تصور کیجئے، آج حسین مجھے اور آپ سے کہہ رہے کہ مجھے لوگ چاہیے جو آج کے زمانے میں وہ کریں، اس کے لیے زحمت کریں، اس طرح کے بنے جس طرح کے لوگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا معاشرہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے تم میں سے کوئی کہ جو ہماری مدد کرے؟ تو کتنے لوگ ہیں جو حسین کے کہنے پر، حسین کی پکار پر خود اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر سکتے؟ اس لیے کہ جب تک میں کچھ قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا اس وقت تک حسین کے لشکر میں باقاعدہ بھرتی نہیں ہو سکتی. اور یہ اہم نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں میں حسین کے ساتھ ہوں، اہم یہ ہے کہ حسین قبول کرے کہ یہ میرے ساتھیوں میں. قیامت کے دن اس وجہ سے مجھے عزادار نہیں کہا جائے گا کہ میں کہتا تھا میں عزادار ہوں، قیامت کے دن اس کو عزادار کہا جائے گا جس کو حسین قبول کریں گے، حسین کی ماں قبول کریں گی کہ ہاں یہ حسین کے، میرے حسین مظلوم کے یہ عزادار ہے. تو پھر بجائے پہلے خود کو کہنے کے کہ میں ہوں، پہلے ان سے پوچھیں آپ کنہیں کہتے ہیں کہ وہ ہیں، آپ کنہیں کہتے ہیں شیعہ کون ہے، آپ کنہیں کہتے ہیں عزادار کون ہے، آپ کہتے ہیں آپ کنہیں کہتے ہیں مومن کون ہے. آپ مجلس میں آئے، مجلس حسین سنی، مجلس کے بعد عشر محرم کے بعد کیا ہی خوب ہو کہ آپ کے دوست آپ سے کہیں کہ یار تو کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے، تو کچھ بدلا بدلا لگ رہا ہے. کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کوئی بری عادت تھی، کوئی ایسا کام تھا کہ دوستوں کے ساتھ جا کے کرتے تھے، اب محرم ختم ہوا، عشرہ ختم ہوا، نارمل لائف شروع ہوئی، پھر دوستوں نے پروگرام بنایا، آپ سے کہا آ جاؤ، آپ نے کہا یار میں نہیں آ سکتا. کیا ہو گیا یار، کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ مجھے مولا حسین سے شرم آتی ہے، مجھے امام حسین سے شرم آتی ہے یہ والا کام کرتا. دوستوں نے بلایا، آپ بڑے جوک سناتے تھے، الٹے سیدھے، برے، خدا نخواستہ بےودا. دوست آپ سے کہیں آج محفل لگاتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، آپ کہتے نہیں میں وہ نہیں سن، میں وہ باتیں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے اپنے امام سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے مجھے، میں اپنی الفاظ، اپنی زبان پہ وہ الفاظ آیا، اتنی تاثیر ہے، میرے اندر کی زمین ابھی اتنی نرم ہے کہ مولا حسین نجاست کا، مولا حسین کا نام نجاست کی فصل ساری ختم کر کے اور پاکیزگی، پاکیزہ صفات کی فصل میرے اندر اگا دے. میرے اندر کی زمین میں ابھی اتنی گنجائش باقی ہے یا اتنی سخت ہو گئی ہے کہ نام حسین بھی اس کی کیفیت نہیں بدل سکتا. اگر نرم ہے، گنجائش ہے، حر میں گنجائش تھی، اور حسین نے اس گنجائش کو ٹارگٹ کیا، ابھارا اور حر حر بن گیا. آپ سوچیں، ایک دفعہ سوچیں، اگر حر اس طرح نہ کرتا تو آج حر کا نام لیتے ہوئے ہم کیا کرتے؟ وہی کرتے جو شمر کے لیے کر. کیوں؟ اس لیے کہ نام مشہور تھا، اس کا نام بھی مشہور ہونا تھا. کیوں؟ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا تھا میں کہیں نہیں جانے دوں گا، جسارت کی تھی. کوئی ان نون سپاہی نہیں تھا اس لشکر کا، حر، کوئی ان نون بندہ بھی نہیں تھا، بڑا آدمی تھا، بہادر تھا، شجاع تھا. وہ پہلا جو ہزار بندہ لے کر آیا تھا ان کا سالار تھا، یہ معمولی آدمی نہیں تھا. تو اگر وہ کام نہ ہوتا جو حر نے کیا، عاشور کی صبح آ کر ادھر مل گیا اور پھر حسین سے مل کر حسین کے خدا سے ملاقات کی اس نے، اگر یہ کام نہ کرتا تو حر کا نام لیتے ہوئے میں اور آپ کیا کرتے؟ وہی کرتے جو شمر کا نام لے کے کرتے، وہی جو ابن سعد کا نام، ابن زیاد کا نام، یزید کا نام لے کے کرتے ہیں. آج ان ناموں کے ساتھ ایک نام یہ بھی ہوتا، لیکن اس کے اندر کی زمین میں اتنی گنجائش تھی، اتنی زرخیزی تھی کہ جب حسین نے اپنا کام کیا تو حر کے باطن نے صحیح رسپانس دیا، حر کے اندر کی شخصیت نے صحیح رسپانس دیا، چونکہ اندر انسانیت باقی تھی، اندر حیا باقی تھی، اندر اہل بیت کی عقیدت باقی تھی، جناب زہرا کا احترام حر کے اندر باقی تھا. یہ چیزیں اپنا اثر دکھا گئے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو حسین کی بات اس پر اثر نہ کرتی اور اسی طرف واپس چلا جاتا. بس ہم عزاداری میں آئیں، جائیں تو پتہ چلے کچھ بدل چکے ہیں، ایک واقعہ سناؤں اور آج کی عرائض کو میں تمام کروں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیں، ذکر مصائب کی طرف آ جائیں گے. ایک شخص عیسائی تھا یا یہودی تھا، میں دونوں کے درمیان مجھے یاد نہیں ہے، عیسائی تھا، مسیحی تھا یا یہودی تھا، کسی طرح اس کی ملاقات ہوئی اور وہ آنا جانا شروع ہوا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں. پھر صلوات پڑھیے محمد والے. امام کی محفل میں آنا شروع کیا، امام کی باتیں سننا شروع کی، گفتگو سننا شروع کی، اخلاق دیکھا، اور ایک دن امام سے کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. دین قبول کر لیا اس نے، گھر گیا. اب گھر والے تو دوسرے دین کے، کیا کرے؟ امام سے آ کے سوال کرتا ہے کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، تو میں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں؟ امام نے اسے فرمایا کہ تیرا اخلاق جو پہلے اپنی ماں کے ساتھ تھا. ذرا اس بات کو سمجھیے گا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑا سا دین کی کوئی چیز مل جائے تو باقیوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ تو سارے بے دین ہیں، یہ تو سارے منافق ہیں، یہ تو سارے فاسق ہیں، یہ سارے گھٹیاں ہیں، اور پھر اس کا رویہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن تعلیم اہل بیت کیا ہے؟ اس شخص سے امام فرماتے ہیں کہ تو جو تیرا پہلے اخلاق تھا ماں کے ساتھ، اس سے زیادہ اچھا کر. جتنی خدمت ماں کی پہلے کرتا تھا، اس نے کہا، بتا رہا تھا امام کو کہ میرے سارے دشمن بن جائیں گے. اس نے کہا تو مت، امام نے فرمایا مت بتا، تو بس جا، صرف یہ کر کہ جو تیرا رویہ تھا تیرے رشتہ داروں کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، تیرے باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس اپنے رویے کو اور اچھا کر دے، خوبصورت کر دے، اخلاق بہتر کر دے. اس نے یہی کام کیا، ماں کی اور خدمت شروع کر دی. ماں مسلمانوں کو پہلے برا بھلا کہتی تھی، اس نے خدمت شروع کر دی. ماں کہتی، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ محرم گزرے تو آپ کے دوست کہیں کہ یار تو بدلا بدلا لگ رہا ہے، اس کی ماں نے اس سے سوال کیا، تو بدلا بدلا لگ رہا ہے مجھے، تیرے اندر تبدیلی محسوس کر رہی ہوں میں، پہلے تو نے میری کبھی اتنی خدمت نہیں کی، پہلے تو اپنے رشتہ داروں سے اس طرح نہیں ملتا تھا، پہلے تو تیرے اندر اتنا اچھا اخلاق نہیں تھا، میں تیرے اندر تبدیلی، وہ نہیں بتا رہا، نہیں بتا رہا. ماں اصرار کرتی ہے، تو چونکہ اسے پتہ نا کہ میں بتاؤں گا مسلمان ہو گیا تو یہ مجھے برا بھلا کہے گی. آخر جب ماں نے بہت اصرار کیا، کہا کہ جو مرضی بھی ہو جائے میں تجھے کچھ نہیں کہتی، بتا تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ عورت دشمن ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، لیکن جب تسلی کر کے اپنی ماں سے بتاتا ہے کہ اگر تو مجھے کچھ نہ کہے، مجھ سے ناراض نہ ہو، تو میری ماں ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، مجھے کچھ نہ کہے، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہوں. اس نے کہا کس سے کلمہ پڑھا؟ اس نے امام کی صفات بتائی، امام کی صفات بتائی کہ جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا اسلام کا، ان کی یہ والی صفات ہے، یہ والی صفات ہے. وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم یہ صفات تو نبیوں والی صفات ہے. انبیاء کی جو صفات بتائی گئی، خود بھی اہل کتاب تھی، انبیاء کی جو صفات بتائی گئی ہیں یہ تو وہ صفات ہیں. بجائے دشمنی کرنے کے، بجائے غصے میں آنے کے کہ یہ تو نے کیا کیا، اپنا دین چھوڑ دیا، کہتی ہے کہ جس دین نے تیرے اندر اتنی تبدیلی کر دی ہے، اپنی ماں کو بھی لے چل اسی کے پاس اور وہ مجھے بھی کلمہ پڑھائے اور اپنے دین میں شامل کر. یہ معنی ہے اس حدیث کا، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ دین کی طرف، لیکن اپنی زبانوں کے بغیر. زبان کے بغیر ذرا دیر سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا بہت زبردست اثر ہے. عمل کی تلوار کی کاٹ بہت زیادہ ہے زبان کی تلوار کی کاٹ سے دین کی دعوت کے معاملے میں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بس یہ راستہ آزمائش کا راستہ ہے. اگر حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہوں کہ راستہ کون سا ہے, اگر نام اس کا رکھا گیا ہو, راستہ کوئی اور دکھا دیا گیا ہو, تو وہ الگ بات ہے, وہ تو انسان خود غور کرے. لیکن جو حقیقی دین کا راستہ ہے وہ آزمائش کا راستہ ہے, وہ اپنے اوپر کنٹرول کا راستہ ہے, صبر کا راستہ ہے, تحمل کا راستہ ہے. اور یہ وہ راستہ تھا کہ جو امام نے ایسا کام کیا کہ حر جو غلط راستے پہ تھا اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا. پہلا شخص ہے جس نے آ کر امام حسین کو, فرزند زہرا کو, نواسۂ رسول کو روکا ہے. آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. حسین ایسے کریم ہیں, ایک منزل پر جب قافلہ حسینی پہنچا, اچانک ایک شخص نے تکبیر بلند کی. سوال کیا, تکبیر کس لیے بلند کی ہے, کیا دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا, مجھے کھجوروں کے درخت دکھائی دیے. نہ تجربہ کار تھے تو وہ لوگ کے جو اس علاقے کو جانتے تھے, انہوں نے کہا یہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں, یہ نیزے ہیں, یہ کچھ سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں. اور آنے والے جب قریب آئے تو وہ لشکر حر کا لشکر تھا, 1000 سپاہیوں کے ساتھ. لیکن عزادارو, ہماری جانیں فدا ہوں زہرا کے کریم لال پر. کیا دیکھا کہ ان کے جانور بھی پیاسے ہیں اور حر اور اس کے سپاہی بھی پیاسے ہیں. حسین نے فوراً حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ مشکیزوں کے منہ کھول دو, حیوانوں کو بھی پلاؤ, انسانوں کو بھی پلاؤ. اور حر کے لشکر کا ایک سپاہی بیان کرتا ہے بعد میں کہ میں پیاسا بیٹھا تھا, لوگ دوسری طرف مشغول تھے, کہ میں نے کیا دیکھا کہ زہرا کا لال خود اپنی جگہ سے بلند ہوا, میرے پاس آیا اور مشکیزہ کھول کر اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر مجھے پانی پلانے لگے. یہ ہے کریم حسین. اس کے بعد پانی پلانے کے بعد جب انسان بھی سیراب ہو گئے, حیوان بھی سیراب ہو گئے, اب حسین نے سوال کیا, کس ارادے سے آئے ہو؟ اور کہتا ہے کہ آپ کی نگرانی کے لیے آیا ہوں, مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھوں, ابن زیاد نے بھیجا ہے مجھے. مختصر کروں, ایک جگہ ایسے آئی اور ساتھ ساتھ ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ, کہ جب امام حسین نے ایک طرف جانا چاہا, حر نے گستاخی کی اور حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا آپ کو. اتنی بڑی جسارت. لیکن جسارت جتنی بھی بڑی ہو, یہ خاندان کریم ہے, ان کی ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی, ذاتی غصے نہیں ہوتے ان کے. صفات حر کو حسین جان چکے تھے, لہذا حسین نے ایک نسخہ آزمایا حر پر. ایک بظاہر سخت جملہ بولا, کہ جو عرب زبان میں ایک سخت جملہ ہے. جب حر نے لگام پکڑی فرس کی تو زہرا کے لال نے فرمایا, سکلت کا امو کا یا حر ما ترید, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, کیا چاہتا ہے تو؟ غیرت مند تھا, آگ بگولا ہوا پلٹا, کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن چپ کر گیا. اور یہ چپ حسین کے اس ہور کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئی. کہنا چاہتا تھا لیکن لب سی لیے. اور تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے, مولا حسین, اگر کسی نے, عرب میں سے کسی اور نے اس طرح میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا, لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں دنیا کی عورتوں کی, جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے نبی کی بیٹی ہے, اور میں آپ کی ماں کا نام سوائے احترام کے نہیں لے سکتا. حر خاموش ہو گیا, اور وہی سے حر کے اندر تبدیلی کا سفر شروع ہوا. مختصر کروں, وقت تمام ہے. شب عاشور, اپنے خیمے کے باہر حر پر عجیب حالت پاری ہے، حر بے چینی کے ساتھ خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ حر اتنا بے چین ہے کہ بدن پر کپکپی تاری ہے۔ حر بہادر تھا۔ اس شخص اسے کہتا ہے، حر تیری یہ حالت دیکھنے سے پہلے اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا نا کہ اس سارے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں موت کی اور جنگ کے ڈر سے تیرے بدن پر کپکپی تاری ہے۔ حر زبان سے عزادارو کچھ نہ بولے، حر نے اس کو اشارہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ۔ اس کو لے کر ابن سعد کے لشکر سے کچھ دور چلے، خیام حسینی سے قریب ہوئے۔ اب اس لشکر کی، ابن سعد کے لشکر کی وہ ڈھول تماشوں کی آوازیں جب کم ہوئی تو حسینی لشکر کے خیموں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ حر نے اسے اشارہ کیا، سن خیموں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے، خیموں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے پیاس کی شدت سے پانی مانگ رہے ہیں۔ تو حر کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کانپ رہا کہ کل مجھے جنگ کرنی ہے، میں ان بچوں کی آوازیں سن کے اس لیے کانپ رہا ہوں کہ میں قیامت کے دن کس منہ کے ساتھ حسین کے جج سے ملاقات کروں گا، کس منہ کے ساتھ حسین کی ماں کا سامنا کروں گا۔ صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، ایک دفعہ ابن سعد کے پاس گیا حر اور کہتا ہے، ابن سعد مجھے بتا، کیا واقعی ہمیں نواز رسول کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ اس لائن نے کہا، ہاں اگر ہمیں حسین کو قتل بھی کرنا پڑا تو ہم اس وقت تک جنگ کریں گے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے۔ اب یہاں پر حر کا ارادہ بدل گیا۔ عزادارو یہ ارادہ بدلنا آسان نہیں، حر بننا آسان بھی ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ ساری دنیا کو ٹھوکر لگائی، سارے رشتوں کو، ساری دنیا کی خواہشات کو حر نے ٹھوکر لگائی۔ جناب سیدہ کے احترام نے یہ کام کیا، اہل بیت کی عقیدت نے حر کے ساتھ یہ کام کیا۔ اپنے خیمے کی طرف آیا، حسینی خیموں کی طرف جانے کی تیاری کی۔ دوسرا خوش نصیب کون ہے؟ باپ کو جاتے دیکھ کر حر کا بیٹا کہتا ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ حر کہتا ہے، بیٹا تو بھی آ جا میرے ساتھ۔ بعض روایات کے مطابق ایک بھائی بھی ساتھ مل گیا حر کا اور ایک غلام بھی۔ یہ قافلہ چلا۔ عزادارو بس میں مختصر کروں، چونکہ حر نے گستاخی بڑی کی ہے نا، تو اب حر بڑی عاجزی کے ساتھ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اپنے آپ کو کیسے پیش کیا حسین کی بارگاہ میں؟ اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے بیٹے سے، کہ مجھے مولا حسین کی بارگاہ میں لے جانے سے پہلے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ، میرے ہاتھوں کو باندھ دو آپس میں، اور پھر مجھے پکڑ کر مولا حسین کی بارگاہ میں لے چلو، ہو سکتا ہے میری یہ حالت دیکھ کر حسین کو رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دو۔ جب انسان کے اندر حیا بیدار ہوتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب بچہ اپنے باپ کو آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھوں میں رسی ہے حر کے، بچہ باپ کو پکڑ کے لے جا رہا ہے، حر کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ خیمے قریب آئے، اچانک حر نے اپنے بیٹے کی آواز سنی، اللہ اکبر۔ حر گھبرا کے کہتے ہیں، بیٹا کیا ہوا، تو نے تکبیر بلند کی؟ سنے کہ کیا کہا بیٹے نے؟ بیٹے نے کہا، بابا آپ کے استقبال کے لیے علی اکبر آ رہے ہیں، شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، بیٹے نے پھر تکبیر بلند کی۔ حر نے کہا، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا، بابا آپ کے استقبال کے لیے حسین کا سپہ سالار ابو الفضل العباس آ رہا ہے۔ تیسری دفعہ جب تکبیر بلند ہوئی، حر نے کہا، بیٹا اب کیا ہوا؟ کہنے لگا، ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ کے استقبال کو زہرا کا لال خود آیا ہے۔ اب جو حر نے دیکھا، امام حسین خود بنفس نفیس آئے ہیں۔ بڑا شرمندہ تھا حر، لیکن حسین نے کوئی گلہ نہ کیا، اپنے مہمان کو سینے سے لگا لیا۔ عزادارو اگر کسی شخص نے کسی کا بہت نقصان کیا ہو، بڑی دشمنی کرتا رہا ہو، اور پھر ایک دن چاہے کہ جس کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس کا نقصان کیا ہے، جا کے اس سے معافی مانگوں اور کوئی سفارش ساتھ لے کے چلے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ کہ آؤ وہ کریم ہے، اچھا ہے، معاف تو کر دے گا، لیکن تم نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، تم نے کیونکہ بہت نقصان کیا ہے نا اس کا، اگر وہ کوئی سخت جملے بول دے تو چپ کر کے سن لینا۔ شاید حر کو توقع ہوگی کہ حسین کہیں گے، حر تو نے بڑی گستاخی کی، حر دیکھ تو صحیح، میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، ان پر پانی بند کرنے میں تو بھی شامل ہے، لیکن وہ کریم ابن کریم حسین کوئی گلہ تو نہ کیا۔ حر سے کہنے لگے، حر حسین تجھ سے شرمندہ ہے، तू मेरा मेहमान बना, और हुसैन के खेमों में कुछ भी नहीं कि हुसैन तेरी मेहमान नवाजी कर सके। अजादारों में तमाम करूं, हुर ने दो ख्वाहिशें की, एक तो जंग की इजाजत मांगी और एक ख्वाहिश ये की कि मौला हुसैन बस एक चीज की मुझे इजाजत दीजिए, अगर आप इजाजत दें तो एक दफा जहरा की बेटियों के पास जाकर माफी मांगना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन अपनी माँ से मेरी शिकायत ना कीजिएगा। अजादारों हुर गए, माफ़ी मांगी, बीबियों ने माफ़ कर दिया। अब जो मक्तल में जाने का वक्त आया, बस आखिरी जुमला, हुर से पहले कौन गया, हुर का जवान बेटा मैदान में गया, अपनी शुजात के जौहर दिखाए, और एक वक्त ऐसा आया कि जख्मों से चूर होकर घोड़े से ज़मीन पर गिरा। हुर ने बेटे की आवाज़ सुनी, अपने बेटे को संभालने के लिए दौड़े, अब जो वहाँ पर पहुंचे तो क्या देखा कि जहरा का लाल पहले से हुर के बेटे के पास है, बच्चे के सर को अपनी आगोश में लिया है। हुर ने तड़प कर कहा, मौला हुसैन, अब गुनाहगारों के लिए आपने इतनी ज़हमत की। सुनोगे अजादारों, हुसैन ने क्या कहा, हाँ हुर, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाए। अस्सलामु अलैका या अबाबदिल्ला, आप पर सलाम है जहरा के लाल, आपको बर्दाश्त नहीं था कि हुर बुढ़ापे में अपने जवान बच्चे की लाश उठाए, आपने हुर की मदद की ताकि हुर की मुश्किल आसान हो, लेकिन हाय, जब आप अपने 18 साल के बेटे की लाश पर आएंगे तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं होगा, और अकबर की लाश खुदा जाने कैसे खैमों में आएगी।
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون। बात में हुसैन,